الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له، ولا وزير له، ولا مشير له، ولا معين له. وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: الذي جاء بالصدق وصدق به. وقال في موضع آخر: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروبا صدق الله ورسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، ہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا. کسی نے ثلث لا دیا، کسی نے نصف گھر دیا، کسی نے ثلث لا دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا. میرے واجب الاحترام سرگودا شہر کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، آج کافی طویل عرصے کے بعد آپ حضرات کے اس عظیم شہر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب سلسلے میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے. اگر آپ میری معروضات توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں ضرور سنیں گے جن کو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا، لیکن میری معروضات سمجھنے کے لیے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ میں من گھڑت باتیں تقریر میں بیان کرنے کا عادی نہیں، اور نہ میں اپنی تقریر میں سنی سنائی باتیں کرتا ہوں. میں ایک تقریر کو ترتیب دینے کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ جس طرح ایک 400 صفحے کی کتاب پر محنت کی جاتی ہے. لیکن اگر آپ دور دراز سے سفر کر کے آئیں اور میری معروضات کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو تو بہت افسوس کی بات ہے. آپ کی توجہ ہے نا؟ جو حضرات باہر کے ہوں یا ارد گرد تقریر کے آغاز کے منتظر ہوں، میں ان سے برخاست کروں گا کہ وہ میری معروضات کی طرف توجہ دیں. اگر میری باتیں کوئی صحابہ کا دشمن سن رہا ہے، ابو بکر کا مخالف سن رہا ہے، تو اسے بھی ٹھنڈے دل سے میری معروضات پہ غور کرنا ہوگا. میں گالیاں دینے نہیں آیا، میں آپ کو صدیق سمجھانے آیا ہوں کہ ابو بکر تھا کون. اگر غلط فہمی کی بنا پر کوئی ابو بکر کو نہیں مانتا تو یہ اس کی عقل کا فتور ہے، لیکن اگر دماغ میں عقل ہو تو ابو بکر مانے بغیر چارہ نہیں. ابو بکر کے مانے بغیر، ابو بکر ماننا ہی پڑتا ہے. اگر کلمہ پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، حدیث کو مانا ہے، تو ابو بکر بھی ماننا پڑے گا. ابو بکر بھی میرے دوستو، ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے اپنا خلیفہ کس کو بنایا؟ اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا اور حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا. ایک اللہ کا خلیفہ تھا اور ایک محمد مصطفیٰ کا خلیفہ تھا. آپ غور کریں کہ دونوں کو خلیفہ بنانے کے لیے طریقہ ایک ہی اختیار کیا گیا. توجہ توجہ، دونوں کو خلیفہ بنانے کے لیے طریقہ ایک ہی اختیار کیا گیا. دونوں نے، دونوں کے لیے جو طریقہ اللہ نے اختیار کیا خلیفہ بنانے کے لیے، وہی طریقہ حضور نے اختیار کیا اپنا خلیفہ بنانے کے. اللہ نے فرمایا کہ آدم میرا خلیفہ، آدم میرا، لیکن اس کو خلیفہ منواؤں کیسے؟ اس کا انداز اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ آدم کو آگے کر کے فرشتوں سے کہا گیا کہ تم اس کو سجدہ کرو. فرشتوں سے کہا گیا کہ تم اس کے پیچھے سجدہ کرو تاکہ اس کی خلافت مانی جائے، تاکہ اس کی خلافت، یعنی بغیر اس کے سجدہ کرائے خلافت نہیں مانی جا سکتی تھی. آدم کی خلافت مانی جائے گی کہ اس کو آگے کر کے فرشتوں سے کہا جائے کہ تم اس کے پیچھے سجدہ کرو. ٹھیک ہے، اللہ نے اپنا خلیفہ اس طرح بنایا، لیکن جب رسول اللہ کو اپنا خلیفہ بنانے کا وقت آیا تو حضور نے بھی ابو بکر کو آگے کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ پیچھے اس کے نماز پڑھو، ابو بکر آگے ہو اور اس کے پیچھے باقی لوگ ہو. دیکھیے، انسان کا درجہ فرشتوں سے زیادہ ہوتا ہے. آدم کو سجدہ کیا فرشتوں نے اور ابو بکر کے پیچھے سجدہ کیا انسان. آدم کو جب سجدہ کیا فرشتوں نے اور ابو بکر کے پیچھے سجدہ کیا صحابہ نے، کس نے؟ یعنی اللہ تعالی کا خلافت منوانے کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ رسول اللہ نے اختیار کیا، وہی طریقہ. اور جس وقت اس طریقے سے اختلاف کسی نے کیا، اللہ نے فرمایا فخرج انک رجیم، فخرج انک
کیوں؟ اس نے اختلاف کیا تھا کہ میں اس کے پیچھے سجدہ نہیں کرتا، میں اس کی خلافت نہیں مانتا. تو جس نے خلافت نہیں مانی اس کے بارے میں کہا فخرج انک، دیکھو اللہ کے خلیفہ کی خلافت جس نے نہیں مانی اس کو نکال دیا گیا. تو جس نے ابو بکر کی خلافت نہیں مانی اس کو پہلے بھی نکالا گیا، لیکن اگر کسی کو یقین نہ آئے تو پچھلے سال اس کو نکالا گیا. نہیں سمجھ؟ جس نے خلافت مانی وہ سجدہ پیچھے کرتے، جس نے نہیں مانی اس کو نکال دیا گیا. اور آپ حیران ہوگے کہ جس نے اللہ کے خلیفہ کی خلافت نہیں مانی اس کے نام سے پہلے شین آتا ہے، اور جس نے نبی کے خلیفہ کی خلافت نہیں مانی اس کے نام سے پہلے بھی شین آتا ہے. نہیں، میری بات نہیں سمجھ. کوئی بات پلے پڑی؟ اب دیکھو دونوں کا مرتبہ ایک ہو گیا، دونوں کا مرتبہ ایک. کیوں؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کا خلیفہ نہیں مانتا، اس نے کہا میں محمد کا خلیفہ نہیں مانتا. اللہ نے فرمایا ایک کو تو حکمن کہہ دیا انک رجیم، ایک کو وقتاً فوقتاً کہہ دیا کہ تم نکل جاؤ، وقتاً فوقتاً کہہ دیا. اور پھر لوگوں کو دیکھو کہ پاکستان نکالے بھی کیسے گئے، ساری دنیا ترستی ہے کہ ہم مدینے میں مرے مدینے میں دفن ہو، مکے میں مرے مکے میں دفن ہو. لیکن اللہ نے فرمایا کہ چونکہ حکم تمہارا بھی ان کا رجیم کا ہے، فخرج کا ہے، اس لیے اگر تم وہاں مرو گے بھی تب بھی وہاں سے نکالا جائے گا. جو یہاں سے مرتا ہے اس کو تو وہاں بلایا جاتا ہے، یہاں سے مرتے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری قبر مدینے میں ہو مکے میں ہو، لیکن جو مکے میں مرے اس کو وہاں نہیں رہنے دیا گیا، بلکہ اس کو حکم وہی لگایا گیا جو ہے فخرج انک رجیم، فخرج انک کہ نکل جائے تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں، نکل جائے تمہاری یہاں. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ ابو بکر کی خلافت کو صحابہ نے مانا، ابو بکر کی خلافت کو صحابہ نے مانا، اور آدم کی خلافت کو فرشتوں نے مانا. کس نے مانا؟ سر تسلیم خم کر دیا. آدم کی خلافت کا فیصلہ عرش پہ ہوا اور ابو بکر کی خلافت کا فیصلہ فرش ہوا. اس فرق کو دیکھیں، اور ابو بکر کا مقام دنیا کی تاریخ میں اتنا بلند ہے کہ ابو بکر نبیوں کی جگہ پہ کھڑا ہو کر وہ کام کر گیا جو نبی کیا کرتے. یہ بات میں اجمالی عرض کرتا ہوں، اس کو جب میں سمجھاؤں گا تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ ابو بکر نبیوں کی جگہ پہ کیسے کھڑا ہے. میرا دعویٰ ہے کہ ابو بکر اس جگہ پہ کھڑا ہے جس جگہ پہ نبی کھڑے ہوتے ہیں. جس جگہ پہ ابو بکر کہاں کھڑا ہے؟ جس جگہ پہ نبی کھڑے ہوتے ہیں. آپ پوچھیں گے کہ فاروقی صاحب یہ بتائیے ابو بکر اس جگہ پہ کیسے کھڑا ہو گیا جس جگہ پہ نبی کھڑے ہوتے ہیں. جہاں نبی کھڑے ہوتے ہیں وہاں تو نبیوں ہی کو کھڑے ہونا چاہیے. ایک آدمی نبی نہ ہو تو وہ نبی کی جگہ پہ کیسے کھڑا ہو جائے؟ توجہ کی ضرورت. 120,000 انبیاء کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر نبی میں دو صفتیں پائی گئی. توجہ کریں، ہر نبی کے اندر کتنی صفتیں؟ ہر نبی کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ ہر پیغمبر اپنے سے پہلے کی تصدیق کرتا تھا، اپنے سے پہلے کی، اور کہتا تھا کہ مجھ سے پہلے فلاں فلاں نبی سچے، اور اپنے بعد والے کی خوشخبری دیتا تھا، اپنے بعد والے کی، اپنے بعد والے کی اور اپنے سے پہلوں کی تصدیق. ہر نبی میں دو خصوصیتیں، ایک یہ کہ ہر نبی اپنے سے پہلوں کے لیے مصدق تھا، تصدیق کرتا تھا، اور اپنے بعد والے کے لیے مبشر تھا، یعنی ان کی خوشخبری دیتا تھا.
ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی. یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہر نبی میں دو سفتیں تھیں، یہ میں اپنی طرف سے بھی کہتا، قرآن کہتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو قرآن نے کہا مصدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ دنیا میں آئے تو انہوں نے تصدیق کی کہ مجھ سے پہلے تورات سچی اور ان کے پیغمبر موسیٰ سچے، اور میرے بعد آخر الزمان نبی آئیں گے، میں ان کی خوشخبری دیتا ہوں. مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. ہر نبی کی یہ دو خصوصیتیں کہ ایک تو یہ کہ پہلوں کی تصدیق کرتا ہے، دوسری یہ کہ آنے والے کی خوشخبری دیتا ہے. جب ہر نبی میں یہ دو خصوصیتیں پائی گئی تو ضرور چاہیے تھا کہ یہی دو خصوصیتیں حضور علیہ السلام میں بھی پائی جائیں. کس میں پائی جائے؟ یہی دو خصوصیتیں کس میں پائی جائے؟ حضور میں بھی. لیکن حضور میں یہ دونوں خصوصیتیں نہیں پائی جاتی. کیوں؟ حضور سے پہلے 124,000 انبیاء تشریف لائے، حضور نے پہلوں کی تصدیق کر دی، حضور نے یہ اعلان کر دیا کہ مجھ سے پہلے سارے سچے تھے، لیکن حضور کے بعد کسی نبی بن کر آنا نہیں تھا، اس لیے حضور نے کسی کی خوشخبری نہیں دی. باقی سب نبیوں نے نبیوں کی خوشخبری دی، لیکن حضور نے کسی نبی کی خوشخبری
نہیں دی.
جب حضور نے کسی نبی کی خوشخبری نہیں دی، جب حضور کے بعد کسی نبی بن کر آنا نہیں تھا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر نبی کی تصدیق تو نبی کرتا ہے، اور حضور کے بعد جب کسی نے نبی بن کر آنا نہیں تھا تو پھر حضور کی تصدیق کون کرا؟ نہیں سمجھے میری بات. ہر نبی کی تصدیق کی نبی نہیں، ہر نبی کی تصدیق ہر نبی کی بارے میں نبیوں نے کہا کہ یہ بھی سچا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب حضور تشریف لائے تو حضور کے بعد کسی نے نبی بن کر آنا نہیں تھا، جب حضور کے بعد نبی کوئی تھا نہیں تو حضور کی تصدیق کون کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو امت محمدیہ نے پیدا کیا کہ جو نبی نہیں تھا، لیکن نبیوں کی جگہ پہ کھڑے ہو کر وہ محمد کی تصدیق کرتا تھا. اسی آدمی کو قرآن نے کہا الذی جاء بالصدق وصدق به، محمد سچائی لایا اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے صدیق بھی محمد کے پاس. اسی فلسفے کو توجہ کریں، اسی فلسفے کو حضرت حذیفہ نے پا لیا، اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں الصدیق قوم مقام الانبیاء، لوگوں صدیق نبیوں کی جگہ پہ کھڑا ہے. یعنی حضور کی تصدیق کسی نبی نے کرنی تھی، اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر کے اسی جگہ پہ جس جگہ پہ محمد کی تصدیق کے لیے نبی نے آنا تھا، اس جگہ پر صدیق اکبر کو کھڑا کر، تاکہ صدیق کملی والے کی تصدیق کرے. صدیق کس کی تصدیق کرے؟ قرآن پاک کی 7 آیتوں میں ابو بکر صدیق کی شان بیان کی گئی. کتنی آیتوں میں؟ الذی جاء بالصدق وصدق به، یہ صدیق کے لیے اتری. الذی یوتی مالہ یتزکا، یہ صدیق کے لیے اتری. صدق بالحسنی، یہ صدیق کے لیے اتری. بطن یسرہ للیسر، یہ آیت صدیق کے لیے اتری. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ صدیق کے لیے اتری. وسیجنبہ حل اتقا، یہ صدیق کے لیے اتری. اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ صدیق کے لیے اتری. اور قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ آیت صدیق کے لیے اتری. یہ 7 آیت قرآن کی صدیق کے لیے اتری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 45 سے زیادہ حدیثیں صدیق کی شان میں. کتنی حدیثیں؟ 45. میرا موضوع صرف نبی کا کلام پیش کرنا ہوتا تو میں آپ کو اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر 45 حدیثیں سنا دیتا، ٹھیک ہے؟ توجہ کریں، ابو بکر صدیق کی شان میں بہت سارے لوگوں نے باتیں کی ہیں، لیکن ابو بکر کی شان میں جو قرآن کی 7 آیتیں اتری، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ پوری دنیا میں یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا، پوری دنیا میں یہ اعزاز. اور ایک اور بات دیکھیے، وہ اعزاز بھی کسی کو نہیں ملا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال. توجہ کرے ذرا، حضور علیہ السلام کی عمر 18 سال تھی، کتنی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی جوانی میں تھے اور ابو بکر صدیق کی عمر 18 سال تھی. حضور کی عمر 18 سال نہیں، 20 سال تھی. مسلمانوں کا عقیدہ ہے ایک لمحہ جو انسان نبی کے ساتھ گزارے وہ جنتی ہے. ایک لمحہ ایمان کی حالت میں جو ایک لمحہ نبی کے ساتھ گزارے وہ کیا ہے؟ جنتی ہے. لیکن کائنات میں ایک انسان اللہ ایسا پیدا کیا ہے جس نے اپنی زندگی کے سب سے زیادہ لمحات نبی کے ساتھ گزارے. ابو بکر کی عمر تھی 18 سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 20 سال. ابو بکر 18 سال کی عمر سے نبی کے دوست تھے، اور جب حضور کی وفات ہوئی تو صدیق کی عمر تھی 61 سال، رسول اللہ کی عمر تھی 63 سال. دیکھیے، ابو بکر 18 سال کی عمر سے لے کر 63 سال کی عمر تک نبی کا دوست رہا، یعنی ابو بکر نے اپنی زندگی کے 43 سال نبی کے ساتھ گزارے. یہ اعزاز دنیا میں کسی کو نہیں ملا. حضرت علی 2 سال کی عمر میں حضور کے گھر تشریف لائے. جب حضور کی وفات ہوئی تو حضرت علی کی عمر تھی 29 سال. گویا کہ حضرت علی نے 27 سال نبی کے دامن میں گزارے اور صدیق نے 43 سال پیغمبر کے آغوش میں گزارے. یہ ابو بکر کا وہ اعزاز ہے جو کائنات میں اور کسی کو نہیں ملا، جو کائنات میں اور میرے دوستو آپ نے یہ سنا ہے کہ ابو بکر نے نبی کا کلمہ سب سے پہلے پڑھا. سنا ہے یا نہیں؟ یہ سنا ہے ابو بکر پہلا مسلمان ہے؟ نہیں، یہ آپ نے غلط سنا ہے. ابو بکر پہلا مسلمان نہیں ہے، ابو بکر دوسرا مسلمان ہے. ابو بکر کون سا مسلمان ہے؟ ابو بکر ہر اعتبار سے ثانی ہے. پہلا مسلمان آمنہ کا لال، پہلے مسلمان رسول اللہ ہے، اور دوسرے مسلمان صدیق. دوسرے مسلمان صدیق اسلام لانے میں ثانی ہے، صدیق مکے میں چلے میں ثانی ہے، صدیق کعبے میں آواز بلند کرنے میں ثانی ہے، صدیق غار میں جانے میں ثانی ہے، صدیق مزار میں آنے میں ثانی ہے. میرے دوستو آپ نے ساری باتیں سنی کہ ابو بکر نے پہلے کلمہ پڑھا، ٹھیک ہے، حضور کے بعد ابو بکر نے پہلے کلمہ پڑھا، لیکن آپ کو آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا ہوگا، آپ نے یہ سنا کہ ابو بکر نے کلمہ پہلے پڑھا، لیکن یہ کسی نے نہیں بتایا کہ کیسے پڑھا، کہ اس کی کیفیت کیا تھی. ٹھیک ہے، آپ کی توجہ ہے تو میں بتاؤں کہ ابو بکر نے پڑھا کیسے. حضور نے فرمایا کہ میں نے علی کے سامنے کلمہ پیش کیا تو شیخ خدا نے فرمایا، علی نے فرمایا میں اپنے باپ ابو طالب سے پوچھوں گا. دیکھو، علی نے فرمایا میں اپنے باپ سے پوچھوں گا. حضور فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے کلمہ پیش کیا، کسی نے کہا شام کو پڑھوں گا، کسی نے کہا صبح کو پڑھوں گا، لیکن ایک ابو بکر کی ذات ہے کہ جس کو کہنا نہیں پڑا وہ خود آ کر میرے حلقے میں داخل ہو. میرے دوست، حضرت علی حضور کے گھر سے کھائے تھے، حضرت علی حضور کے ٹھیک ہے نا نہیں، حضور کے گھر سے پرورش پائی، حضور کے گھر سے کھاتے تھے. ایک آدمی عقل سے سوچ سکتا ہے کہ ایک بچہ جس کے گھر میں رہا ہے اسی کے گھر سے کھاتا ہے، اگر اسی کا وہ کلمہ پڑھ لے کوئی بڑی بات نہیں ہے. خدیجہ نبی کی بیوی ہے تو بیوی نے شوہر کا کلمہ پڑھ لیا، کوئی بڑی بات نہیں. زید رسول اللہ کا غلام ہے، غلام نے آقا کا کلمہ پڑھ لیا، کوئی بڑی بات نہیں. میں ایمن پیغمبر کی لونڈی ہے، لونڈی نے آقا کا کلمہ پڑھ لیا، کوئی بڑی بات نہیں. اور بڑی بات کب ہوئی؟ توجہ کرے، علی کے کلمہ پڑھنے سے ابو جہل پہ قیامت نہیں آئی، خدیجہ کے کلمہ پڑھنے سے عتبہ و شیبہ پہ قیامت نہیں آئی، حضرت ام عین کے کلمہ پڑھنے سے مدینے میں کوہرام نہیں بچا، زید کے کلمہ پڑھنے سے مدینے میں قیامت نہیں آئی. مدینے میں قیامت کب برپا ہوئی؟ ابو جہل کی نیند کب اڑی؟ عتبہ و شیبہ نے مکہ کب چھوڑا؟ جب ایک وہ انسان نبی کے آغوش میں آیا جس کی عمر 38 سال ہے، جو کپڑے کا سب سے بڑا تاجر ہے، جس نے نبی کے گھر سے کھایا نہیں نبی کو کھلایا ہے، جب وہ صدیق محمد کی جھولی میں آیا تو مکے میں کوہرام مچ گیا. حضور نے فرمایا میں نے علی سے کہا کلمہ پر، علی نے فرمایا میں شام کو پڑھوں گا. ایک روایت میں ہے کہ فرمایا میں ابو طالب اپنے باپ سے پوچھ کر پڑھوں گا، لیکن صدیق نے کیسے پڑھا؟ سرگودا کے شاہینوں کے شہر سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمانوں، ابو بکر کی کیفیت اسلام دنیا میں نرالی ہے. ابو بکر جس وقت حضور نے اعلان نبوت فاران کی چوٹی پہ فرمایا، حضور نے فرمایا میں نبی ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اس وقت سارے مکے کے چوہدری قریشی سردار فاران کے پہاڑ پر تھے، چوٹی پر تھے، انہوں نے پتھر اٹھائے رسول اللہ کے چہرے پہ مار دیے. اس مجمع میں ابو بکر موجود نہیں تھا. ابو بکر رہا تھا حکیم بن حدام، جو حضرت خدیجہ حضور کی بیوی کے بھتیجے تھے، کپڑے کے بڑے رئیس تھے مکے میں. ان کے گھر میں کپڑے کے تاجروں کی میٹنگ ہو رہی تھی، اس میٹنگ میں ابو بکر موجود تھے. حضور فاران کی چوٹی پہ زخمی ہے، زخمی حالت میں رسول اللہ گھر پہنچے ہیں، اور اس مجلس میں تاجروں کی مجلس میں ایک آدمی نے آ کر کہا کہ اے حکیم، جو تیری پھوپھی خدیجہ ہے ان کے شوہر محمد نے آج فاران کی چوٹی پہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اے اللہ کو مانو. یہ واقعہ مکے میں غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. تم جہاں تجارت کرتے ہو اور وہاں فاران کی چوٹی پہ محمد نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں. حکیم کہتے ہیں کہ جب اس نے حضور کے اعلان نبوت کی خبر دی، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ابو بکر
ایسے اور کوئی سنگڑی لا دو ماشاء
اللہ.
نہیں میرے دوستو، بات سمجھ میں آ گئی؟ جتنی میں نے بات کی وہ سمجھ میں آ گئی کہ حضرت حکیم بن حزام کے گھر میں تاجروں کی میٹنگ تھی. کسی نے آ کر کہا کہ حکیم، تیرے پھوپھا، تیری پھوپھی خدیجہ کے شوہر، انہوں نے آج مکے میں اعلان کیا کہ میں نبی بن گیا ہوں. حکیم کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ابو بکر ہماری مجلس میں نہیں تھا. ابو بکر ہماری مجلس میں، ہم حیران ہوئے. میں نے کہا دیکھو ابو بکر کہاں ہے، تو اس قاصد نے دیکھا کہ ابو بکر ہماری مجلس سے نکل کر سیدھا رسول اللہ کے گھر گیا، اور ابو بکر نے جا کر رسول اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا اے اللہ کے، اے محمد، آپ نبی بن گئے ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نبی ہوں. ابو بکر کہتے ہیں جب میں رسول اللہ کے پاس پہنچا، دروازہ کھولا، رسول اللہ کے چہرے سے لہو جاتا تھا، آپ کے کپڑے پہ لہو تھا، قبر پریشان تھے، ایک آدمی بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا. میں نے جب نبی کا دروازہ کھٹکھٹایا، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، میں نے کہا محمد آپ نبی بن گئے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہو گیا ہوں. اس وقت جب ساری دنیا نے نبوت کے چہرے پہ پتھر مارے، اس وقت جب ساری دنیا کے سب سے بڑے سردار کو جھٹایا، جب اس پیغمبر کے چہرے پہ لوگوں نے پتھر مار کر اس کو زخمی کر دیا، اس وقت ایک صدیق تھا جس نے دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا آپ نبی ہو گئے؟ حضور نے فرمایا ہاں. صدیق نے کہا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ میں بھی آپ کا کلمہ پڑھوں. میرے دوستو، ابو بکر نے نبی کا کلمہ پڑھا، ابو بکر نے نبی کی دعوت سیکھی ایک کافر کے کہنے سے. میری بات نہیں سمجھے، ایک کافر نے کہا، مشرک نے کہا کہ محمد نبی ہو رہے، صدیق نے کہا ٹھیک ہے،
صدیق رضا معراج کے واقعہ کی تصدیق ابو بکر نے کب کی؟ جب ابو جہل نے کہا کہ محمد آسمان سے ہو آئے ہیں. ابو جہل لوگوں میں مذاق کرتا تھا کہ دیکھو محمد کہتے ہیں کہ راتوں رات میں آسمانوں سے ہو آیا. مذاق کرتا ہوا ابو بکر کے پاس گیا اور جا کر کہا ابو بکر ایک آدمی راتوں رات آسمانوں سے ہو کر آ سکتا ہے؟ تو ابو بکر نے فرمایا نہیں. اس نے کہا پھر اس بات کو پکے رہنا. اس نے کہا پکا ہوں. راتوں رات آسمانوں سے ہو کر کون آ سکتا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ جس محمد کے ساتھ تو صبح شام پھرتا ہے. اس نے آج کہا کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. ابو بکر اتر کھڑا ہو گیا. صدیق نے کہا ابو جہل میری عقل غلطی کر سکتی ہے, محمد کی زبان غلطی نہیں کر سکتی. یعنی صدیق نے معراج کی تصدیق کی نبی کی زبان سے نہیں, ابو جہل کی زبان. ایمان اس کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو معراج ہوا. قرآن میں بھی ہے کہ معراج ہوا. ٹھیک ہے, معراج ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں کہتا ہوں معراج نبی کو ہوا جب نبی خدا کے پاس گیا. توجہ ہے, معراج حضور کو ہوا تب جب حضور عرش پہ گئے, اور معراج صدیق کو ہوا اس وقت جب اس کی گود میں نبی کا سر آیا. ہر ایک کے معراج کی کیفیت ہے. معراج نبی کو بھی ہوا, معراج صدیق کو بھی ہوا. اور میرے دوستو صدیق کی وفا کا یہ عالم ہے کہ صدیق نے دنیا کو عشق کی وہ منزل بھی بتائی کہ عشق اتنا مقدس سرمایہ ہے, دوستی اتنی مقدس چیز ہوتی ہے کہ یہ موڑ پر ختم نہیں ہوتی. توجہ کریں, یہ صدیق نے بتایا ہے کہ دوستی موڑ پر ختم نہیں ہوتی. دوستی دو قسم کی ہوتی ہے, ایک موڑ کی دوستی اور ایک توڑ کی دوستی. ایک موڑ کی اور ایک توڑ کی. حضور کی زندگی میں دو دوست بڑے نمایاں ہیں, ایک جبرائیل امین ہے اور ایک صدیق اکبر ہے. ٹھیک ہے, جبریل جو وہی آسمانوں سے آتا تھا اور صدیق جو ہر وقت نبی کے ساتھ تھا. دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صدیق کا مقام جبریل سے بلند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدیق نے جبریل نے یار نبی کے ساتھ نبھائی مور تک, اور صدیق نے نبھائی توڑ تک. ٹھیک ہے, جب آسمانوں پہ جبرائیل امین حضور کو ساتھ لے کر گئے تو عرش پر جا کر جبریل نے کہہ دیا کہ اگر وہ یکسر برتر پرم فروغ و تجلی بسودت پرم, میں ایک پر بھی اوپر اٹھتا ہوں اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا دیتی ہے. اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ در بستی مخلصن جاتی انانم و صحبت کے رات آتی, تو میرا اتنا مخلص دوست ہے تو یہاں مجھے کیوں چھوڑتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پر جل جائیں گے. عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہ اس جگہ پر ابو بکر نبی کے ساتھ ہوتا اس کے پر نہیں جسم بھی جل جاتا, نبی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا. لیکن جبریل ساتھ چھوڑ گیا, پیغمبر اکیلے اوپر چلے گئے. دیکھیے جبریل کی یاری موڑ تک تھی اور صدیق کی یاری توڑ تک تھی. صدیق مکے کی گلیوں میں نبی کا ساتھی ہے, صدیق مکے کے پہاڑوں پہ نبی کا ساتھی ہے, صدیق غار میں ساتھی ہے, ام نبوت کے خیمے میں ساتھی ہے, دودھ دھوتے وقت ساتھی ہے, سوار ہوتے وقت ساتھی ہے, مسجد قباء میں ساتھی ہے, ابو ایوب انصاری کی جھونپڑی میں ساتھی ہے, ستائی جنگوں میں ساتھی ہے, گلیوں میں ساتھی ہے, پہاڑوں پہ ساتھی ہے, وادیوں میں ساتھی ہے, مسکرانے میں ساتھی ہے, رونے میں ساتھی ہے, رشتہ لینے میں ساتھی ہے, رشتہ دینے میں ساتھی ہے, نام رکھنے میں ساتھی ہے, رکوع میں ساتھی ہے, سجدے میں ساتھی ہے, نمازوں میں ساتھی ہے, حج میں ساتھی ہے, عمرے میں ساتھی ہے, زکات میں ساتھی ہے, اور روزوں میں ساتھی ہے, اور 1400 سال ہو گئے صدیق آج بھی قبر میں محمد کا ساتھی ہے. یاری نبھائی جبریل نے مور تک. کس نے کہاں تک؟ اور یاری نبھائی صدیق نے. یہی فرق ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, بڑی عجیب بات ہے، صدیق وفا میں بھی آگے بڑھ گیا، عشق اپنی جگہ ہے. کہو عشق
اپنی جگہ،
عشق تو ہوتا ہی ہے، عشق تو آپ میں سے بھی کسی کو ہوگا کسی سے، لیکن صدیق وفا میں بھی نمبر لے گیا، مرتبے میں بھی نمبر لے گیا. جس وقت حضور کی زندگی میں دو راتیں بڑی عجیب ہیں، ایک ہجرت کی رات ہے، ایک معراج کی رات ہے، توجہ ہے، ایک ہجرت کی رات ہے اور ایک معراج کی رات ہے. معراج کی رات حضور کا سفر عرش کا سفر تھا، ہجرت کی رات حضور کا سفر فرش کا سفر تھا، معراج کی رات حضور زمین سے آسمانوں تک گئے، ہجرت کی رات حضور مکے سے مدینے تک گئے. ٹھیک ہے، معراج کے سفر میں جبریل ساتھی تھا، ہجرت کے سفر میں صدیق ساتھی تھا. ان دونوں کے مرتبوں کو دیکھو، یہ بھی دیکھو کہ معراج پہلے پیش آیا، ہجرت بعد میں پیش آئی. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ معراج مدینے جا کر پیش آتا، ہجرت پہلے پیش آتی. اللہ نے فرمایا کہ میں معراج پہلے پیش کر کے ہجرت کو بعد میں پیش کر کے دو دوستوں کو پوری دنیا میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معراج ہے اور اس کے بعد یہ ہجرت ہے، یہ معراج کا ساتھی ہے، یہ ہجرت کا ساتھی ہے، یہ جبریل کی وفا ہے، یہ صدیق کی وفا ہے. لوگ معراج کے ساتھی کو بھی دیکھیں اور اس کے بعد صدیق والے ساتھی کو بھی دیکھیں، لوگ اس کی وفا کو بھی دیکھیں، پھر اس کی وفا کو بھی دیکھیں، اس کے مرتبے کو بھی دیکھیں، اس کے مرتبے کو بھی دیکھیں. مرتبہ اتنا اونچا ہے صدیق کا کہ معراج کی رات جب پیغمبر کے ساتھ جانے وقت آیا تو جبریل نبی کو جگانے آیا. معراج کی رات پیغمبر کے ساتھ جبریل نے جانا تھا تو جبریل خود نبی کو جگانے آیا، اور ہجرت کی رات جب نبی نے جانا تھا تو پیغمبر خود صدیق کو جگانے آیا. ہجرت کے سفر میں نبی جگانے آیا، معراج کے سفر میں جبریل جگانے آیا. اور یہ بھی بات ذہن میں آپ کے رہنے چاہیے، ہجرت کے سفر میں، معراج کے سفر میں اور ہجرت کے سفر میں نبی کو سواریوں کی ضرورت پڑی. معراج کے سفر میں جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو جبریل براق لینے چلا گیا اور براق لا کے نبی کے سامنے پیش کی کہ پیغمبر اس براق پہ سوار ہو جائے. لیکن ہجرت کے سفر میں جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو ابو بکر براق لینے نہیں گیا بلکہ خود محمد کی سواری بن گیا. ابو بکر نے دنیا کو بتایا کہ یہ لذت نبی کے جسم کی براق کیوں اٹھائے، ابو بکر اٹھاتا ہے تاکہ میرے جسم پہ دوزخ حرام ہو جائے. میرے دوست یہ بھی بات قابل غور ہے، اور بندے بھی کبھی بندے پہ سواری کرتے دیکھے نہیں دیکھے تو نبی صدیق کے جسم پہ سواری کیوں کرتا ہے؟ اس میں بڑے راز ہیں. کہو اس میں آپ ایک راز بتاتا ہے، توجہ کریں. فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی نے فرمایا اے پیغمبر آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں. جب کچھ گرانے کا وقت آیا تو حضرت علی نے فرمایا تھا نا کہ آپ میرے کندھوں پر کندھے پر سوار ہو جائیں. حضور نے فرمایا علی میں نبی ہوں اور تو نبی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. فتح مکہ کے دن حضرت علی نے فرمایا آپ میرے کندھے پر سوار جائیں. حضور نے فرمایا علی میں نبی ہوں تو نبی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. لیکن ہجرت کی رات جب صدیق نے فرمایا آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں تو نبی نے صدیق نہیں کہا کہ تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ نبی صدیق کے کندھے پہ سوار ہو گیا تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ جو نبی کے جسم کو اٹھا سکتا ہے وہی کل کو نبی کی خلافت کو اٹھا سکتا ہے. جو نبی کے جسم کا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہی نبی کی خلافت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے. علی واقعی نبی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا اور صدیق واقعی نبی کا بوجھ اٹھا سکتا تھا. صدیق نے نبی کا بوجھ اٹھایا، اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ توجہ ہے. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اگر آپ ہی توجہ ہو، توجہ ہے، صدیق کے کندھے پہ نبی سوار کیوں ہوا؟ اس میں اور بھی براز ہے. نبی بھی بندے بھی تو بڑا بندوں کے کندھے پہ سوار ہوئے، لیکن نبی کے کندھے پہ صدیق سوار ہوا، صدیق کے کندھے پہ نبی سوار ہوئے. صدیق کے کندھے پہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیوں؟ اس میں بغاوت ہے. اللہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس سواری پہ نبی سوار ہوتا ہے وہ سواری بھی کسی سے پیچھے نہیں رہتی. نہیں آپ کی توجہ نہیں, توجہ ہے؟ اگر توجہ ہے تو سبحان اللہ کہنے سے آپ کا پرچہ نہیں ہوتا, پرچہ ہوگا. وہ بات سمجھ میں آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ نعرے نعرے تو ماشاءاللہ بڑے لگ رہے ہیں, نعرہ کا تو معلوم ہوتا مقابلہ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. میں پشاور کو گیا, میں نے ایک پٹھان سے کہا کہ نعرے بڑے لگاتے ہو, کوئی بات بھی سمجھ میں آئی؟ اس نے کہا سمجھ ومجھ کچھ نہیں آتا تھا, تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا نعرہ گاتا تھا, تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا نعرہ لگاتا تھا. تو یہ وہی بات تو نہیں؟ جب بات سمجھ میں آئے تو کہنا چاہیے, اس سے اس میں آپ کی صحت خراب نہیں ہوگی, صحت آپ کی بڑے گی کہ نہیں, خراب نہیں ہو. بات سمجھ نہیں چلی, بات کیا کرنی چاہیے؟ تکے نہیں مارنا چاہیے, بھائی لوگ تکے مارتے. ایک لڑکے سے کہا نماز پڑھو, وہ کہتا ہے میں گھر پڑھتا ہوں. ہم کہا مسجد میں آ کر پڑھو. کہنے لگا قرآن میں آیا کہ اکیلے پڑھ لیا تو, قرآن میں آیا تو قرآن میں کہا آیا کہ اکیلے پڑھ لیا تو انہوں نے کہا قرآن میں آیا ان الصلاۃ تنہا, نماز کرنے آئے ان الصلاۃ. مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھو. چار پانچ لڑکے تھے, بھائی بھائی عید آئی بڑا ان کو احساس ہوا نماز کا, بھاگے ہوئے مسجد میں آئے, وضو کسی نے کیا, جماعت کھڑی تھی پیچھے نیت باندھ. ایک نے دوسرے سے کہا کتنی رکعت ہوئی, ایک نے دوسرے سے کیا کہا, دوسرے نے کہا دو ہوئی, کتنی, تیسرے نے کہا نماز میں بولنے کی اجازت نہیں ہے, چوتھے نے کہا شکر ہے میں نہیں بول رہا ہوں. ہو گئی سب کی بات سمجھنے سے تعلق رکھ, بات سمجھ نہیں آئی, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صدیق کے کندھے پہ نبی سوار ہے, اور نبی جس سواری پہ سوار ہوتا ہے وہ ساری کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہتی. نبی بچپن میں حریمہ کی سواری پہ سوار ہوا تو سب سواریوں کو پیچھے چھوڑ کر وہ سواری آگے چلی گئی, اور نبی آج صدیق پہ سوار ہوا تو وہ ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلا گیا. یہ بھی اعزاز ہے کہو, یہ بھی. ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ 124,000 نبیوں کے کندھوں پر دھر نبوت رہی ہے, 124,000 نبیوں کے کندھوں پر مہرے نہیں, ہر نبی کے کندھے پر مہر نبوت, لیکن صدیق تیری قسمت پہ قربان جائیں, نبیوں کے کندھوں پہ مہر نبوت ہے اور ہجرت کی راہ تیرے کندھے پہ وجود نبوت. تو نبوت کو لے کے جا رہا ہے, نبی مہروں کو لے کر گئے اور تو آج نبی کو لے کر جا رہا ہے. نبی جو مقام صدیق کو ملا نبی کے بعد کسی کو نہیں ملا. ایک آدمی کہنے لگا جی باتیں ساری ٹھیک ہیں لیکن ہجرت کی رات بستر تو علی کو ملا, ہجرت کی رات بستر تو کس کو ملا؟ حضرت علی کو. تو جس کو بستر ملے, جس کو اثاثہ ملے, جس کو سامان ملے, وارث تو وہی ہوگا نا, جس کو بستر ملے سامان ملے. تو علی المرتضیٰ کو نبی کا بستر ملا ہجرت کی رات, تو ان کو وارث ہونا چاہیے نبی کا. میں نے کہا کہ علی کو ملا بستر, اگر وہ وارث ہے تو اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا جس کو بستر والا ملا. علی کو ملا بستر اور صدیق کو ملا بستر والا. صدیق کو ملا جس وقت غار کے اندر صدیق کی گود میں نبی کا سر تھا, صدیق کی گود میں, بتاؤ اس وقت کیا کیفیت تھی؟ علی کو تو بستر ملا تھا, صدیق کو نبی ملا تھا. رات ایک ہے, رات اس ایک رات میں علی سویا ہے, صدیق جاگا ہے. علی صدیق جاگا ہے, ایک سوتا رہا ایک جاگتا رہا, بستر نبی کا ہے اور بستر علی سو گئے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے علی, اے شیر خدا, آپ کو نبی کا کوئی فکر نہیں تھا کہ پیغمبر 19 تلواریں چمک رہی ہیں اور نبی ان کے نیچے سے گزرنا چاہتے ہیں. شیر خدا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پیغمبر کے پاس جاتے اور عرض کرتے کہ میں آپ کو جہاں آپ نے جانا ہے وہاں آپ کو چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا اور پھر آ کر سو جاؤں گا, اور آپ اکیلے بستر پہ سو گئے اور نبی کو تنہا چھوڑ دیا کہ وہ اکیلے تلواروں کے نیچے سے گزر جائے, اکیلے اندھیروں کے اندر سے چلے جائے, اکیلے ابو بکر کے گھر چلے جائے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نبی کے ساتھ جاتے, آپ نبی کو چھوڑ کر آتے. شیر خدا نے فرمایا کہ حکم نبی کا تھا, حکم نبی کا تھا میں بستر پہ سو گیا, حکم نبی کا تھا میں بستر پہ. ہم نے کہا بستر پہ بعد میں سو جاتے. میرے دوست اللہ نے فرمایا یہ فیصلہ آسمانوں پہ ہو چکا تھا کہ ہجرت کی رات علی بستر پہ سوئے گا اور نبی اکیلا تلواروں کے نیچے سے گزرے گا, اس لیے کہ اگر ہجرت کی رات علی بھی نبی کے ساتھ ہوتا اور جب نبی تلواروں کے نیچے سے گزر رہا ہے علی بھی ساتھ ہوتا تو چودہ صدی کا ملنگ سرگودے کا شیعہ یہ کہتا دیکھو علی نبی کا مشکل کشا تھا جس علی نے نبی کو تلواروں سے بچا دیا تھا, اس لیے اللہ نے فرمایا اے پیغمبر علی کو بستر پہ لٹا دے. میرے دوستو حضرت علی بستر پہ سو گئے, حضرت علی بستر پہ, حضرت علی کو نیند آ گئی. کیوں؟ شیر خدا کو نیند کیوں آئی؟ اس لیے کہ جو امانتیں حضرت علی کے پاس تھی ان کی قیمت کوئی نہیں تھی, سستی امانتیں تھیں. آپ کو یہ بھی پتا نہیں کہ وہ امانتیں کون کون سی تھی جو حضور نے حضرت علی کو پکڑائی تھی. ایک ستو کی بوری تھی, ایک ستو کی, ایک چور کا توڑا تھا, کچھ چاندی کے برتن تھے, کچھ زیورات تھے. حضور نے فرمایا علی یہ چیزیں اپنے پاس رکھو اور میرے بستر پہ سو جاؤ, صبح کو لوگوں کو واپس کر دینا. یہ ایک قبا کی چیز ہے, ایک قتیبہ کی چیز ہے, ایک اخنس کی چیز ہے, کچھ ابو جہاں کا سامان ہے, صبح کو یہ واپس دے دینا. دیکھیے علی یہ ساری امانتیں سرانے رکھ کر بستر پہ سو گئے, بڑی گہری نیند سو گئے. اب ابو علی کو نیند آ گئی, حالت ان کے پاس بھی امانتیں تھیں لیکن غار میں صدیق کو نیند نہیں آئی, ابو بکر کو نیند آ گئی, صدیق کو نیند نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ کبھی اس پہ غور کیا کہ علی سویا کیوں, صدیق جاگا کیوں؟ میں یہاں سرگوتے میں آؤں, اس مسجد کے خطیب سے کہوں ایک لاکھ روپیہ امانت کے طور پر رکھ لے رات کو گھر میں, وہ پریشان ہوں گے کہ اتنی بڑی رقم رات کو گھر میں کبھی نہیں رکھی. پیٹی میں پیسے رکھیں گے, پھر تالا لگائیں گے, پھر کمرہ بھی بند کر دیں گے, اس کے بعد بھی نہ مولوی صاحب کو نیند آئے گی نہ بی بی کو نیند آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امانت ایک لاکھ کی بڑی مہنگی ہے, ایسی امانت پہلے کبھی نہیں دیکھی. علی سے پوچھا سویا کیوں؟ فرمایا جو امانتیں میرے پاس تھی وہ بڑی سسی تھی, مجھے فکر کوئی نہیں تھا اس لیے سو گیا. صدیق سے پوچھا تو سویا کیوں, تو جگا کیوں؟ فرمایا جو امانت میری گود میں تھی وہ عرش سے بھی مہنگی تھی. توجہ ہے, کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کا رافضی ابو بکر کو برا کہا ہے, اور میں آج آپ سامنے یہ بات چیلنج کے طور پہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر کو درمیان سے نکال دیا جائے تو شیعہ لوگ اپنے بارہ امام ثابت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ بارہ اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے. بارہ اماموں کی اکثریت صدیق اکبر کی اولاد ہے. آپ توجہ کریں, صدیق اکبر کے تین صاحبزادے, تین صاحبزادوں ابو بکر کے بڑے لڑکے کا نام عبد الرحمن, دوسرے کا نام عبداللہ, تیسرے کا نام محمد, بڑی لڑکی کا نام اسماء, دوسری لڑکی کا نام عائشہ صدیقہ, تیسری لڑکی کا نام ام کلثوم. صدیق کے بڑے لڑکے عبد الرحمان کا ایک جگہ نکاح ہوا, وہاں سے ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی, اس کا نام انہوں نے اسماء رکھا. سب سے چھوٹے لڑکے محمد کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا, اس کا نام انہوں نے قاسم رکھا. عبد الرحمان کی لڑکی اسماء صدیق کی پوتی لگی, اور محمد کا لڑکا قاسم صدیق کا پوتا لگا. اس پوتے اور پوتی کا آپس میں نکاح ہوا, اس کے نکاح کے نتیجے میں ایک لڑکی پیدا ہوئی, اس لڑکی کا نام ام فروا رکھا گیا. ام فروا, اس کے دادا بھی صدیق اکبر بنے, اس کے نانا بھی صدیق اکبر بنے, اس کے ددیال بھی صدیق بنے, اس کے ننیال بھی صدیق بنے. یہ ام فروا
ابو بکر کی بچی کہلائی، اس ام فروا کا نکاح اس کے ساتھ ہوا، حضرت علی کے لڑکے کا نام حضرت حسین، حضرت حسین کے لڑکے کا نام زین العابدین، زین العابدین کے لڑکے کا نام امام باقر، اس امام باقر کے ساتھ حضرت ام فروا ابو بکر کی پوتی اور دوتی کا نکاح ہوا، اور اس ام فروا کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوا۔ او سرگودا کے شیو، اگر تمہیں امام جعفر سے محبت ہوتی تو تم ابو بکر کو کافر نہ کہتے۔ ایک امام جعفر نے اسی لیے فرمایا کہ ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے دو دفعہ جنا، ابو بکر میرا ددیال ہے، ابو بکر میرا ننیال ہے، ابو بکر میرا پیشوا ہے، ابو بکر میرا مقتدا ہے، ابو بکر میرا امام ہے۔ یہ خطبہ امام جعفر نے دیا ہے، آج اس امام جعفر کے نام پہ فقہ جعفری بنا کر صدیق کو کافر کہو، صدیق کو کیا کہو، اور امام جعفر کو امام کہو، تمہاری دشمنی سب سے پہلے امام جعفر کے ساتھ ہے، بعد میں صدیق کے اکبر کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان لوگوں کا امام جعفر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کوئی تعلق ہے؟ اہل سنت علی کے نقش قدم پہ چلے، اہل سنت حضرت حسن اور حسین کے نقش قدم پہ چلے، شیعہ آج تک علی کے طرز عمل سے بغاوت کر رہے ہیں، کر رہے ہیں یا نہیں؟ توجہ کرے، ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ یزید نے حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کی بیعت کیوں نہیں کی؟ کہ یزید غلط تھا، کہ یزید غلط تھا، حضرت حسین نے یزید کو غلط سمجھا، غلط سمجھا کہ نہیں؟ بیعت ہٹائیے، یزید کے ہاتھ پر حضرت حسین کا بیعت نہ کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ پچھلی ساری خلافتیں صحیح ہیں۔ آپ ذرا گہرائی میں جا کر سوچیں، اگر پہلی خلافت غلط ہوتی تو حسین جس طرح یزید کے مقابلے میں آیا، حسین ان کے بھی مقابلے میں آتے، ٹھیک ہے؟ آتے کہ نہ آتے؟ اب دیکھیے، حضرت حسین حضرت علی کے ساتھ جاتے ہیں، ساتھ زیادہ تو اتنا بہادر ہے، جس یزید کو غلط سمجھتا ہے اس کے مقابلے میں تلوار اٹھا کر آ جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، باپ علی اتنا بزدل تھا کہ ابو بکر کو غلط نہیں سمجھتا رہا، ساری عمر پیچھے نمازوں بھی پڑھتا رہا، اور ابو بکر علی ابو بکر کو غلط نہیں سمجھتا رہا، دو سال پیچھے نمازوں بھی پڑھتا رہا، ان کی اقتدا بھی کرتا رہا، پھر عمر فاروق کو غلط نہیں سمجھتا رہا، دس سال عمر کے پیچھے علی نمازوں بھی پڑھتا رہا، پھر عثمان غنی کو غلط بھی نعوذ باللہ سمجھتا رہا، بارہ سال ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا رہا، پھر امیر معاویہ کو حسن اور حسین غلط بھی سمجھتے رہے، انیس سال ان کی اقتدا بھی کرتے رہے، ان کو امام بھی مانتے رہے۔ مجھے بتائیے، یزید کے مقابلے میں حسین تکیہ پہ لات مار کے اگر میدان میں آ گیا تو ابو بکر کے مقابلے میں علی نے تکیہ پہ لات کیوں نہیں ماری؟ علی میدان میں کیوں نہیں آئے؟ علی نے عمر کا مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ ابو بکر کا مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ عثمان کا مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ اگر علی نے یہاں تکیہ کر دیا تھا تو وہاں بیٹے نے یزید کے مقابلے میں تکیہ کیوں کیا؟ اگر اس نے وہاں تکیہ کر نہیں کیا تو علی نے تکیہ کیوں کیا؟ معلوم ہوا کہ علی نے پہلا امام اپنا ابو بکر کو مانا، تو اہل سنت نے علی کے نقش قدم کو ابو بکر کو پہلا امام مانا، اس لیے کہ علی کو تم مشکل کشا کہتے ہو، اس علی کی موجودگی میں ابو بکر نبی کے مسلح پہ کھڑا ہو گیا، اگر ابو بکر غلط تھا تو علی نے ان کو مسلح پہ کھڑے ہونے کیوں دیا؟ نبی کی وراثت کیوں دی؟ نبی کی خلافت کیوں دی؟ نبی کی مسند کیوں دی؟ گویا کہ علی نے ابو بکر کو مسلح پہ کھڑا کیا، پھر دس سال تک عمر کو مسلح پہ کھڑا کیا، پھر بارہ سال تک عثمان کو مسلح پہ کھڑا کیا۔ اہل سنت علی کے طرز عمل کہانی ہے، جو علی کا امام ہے وہ سنیوں کا امام ہے، تم علی کے اماموں کو کافر کہتے ہو اور علی کو امام کہتے ہو، تمہاری جتنی دشمنی علی کے ساتھ ہے کسی کے ساتھ نہیں۔ کہنے کے بغیر لعنت پڑ رہی ہے، کہنے کے بغیر جو ابو بکر کو برا کہتا ہے اس پر لعنت کہنے کی ضرورت نہیں، اس پر بے شمار لعنتیں ہر وقت پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کتنا افسوس ہے، کتنا دکھ ہے، کتنا بڑا المیہ ہے. پاکستان کے بڑے بڑے افسر، یہاں بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، جس وقت ہم شیعہ کے کفر کی بات کرتے، شیعہ کو کافر کہتے، تو یہاں کے کئی افسر پڑھے لکھے کہتے دیکھو جی یہ کافر کافر کی بات ٹھیک نہیں، یہ کافر کہنا ٹھیک نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. لیکن میرے بھائی آپ کو پتا ہونا چاہیے، خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار کے 119 صفحے پر کھلے عام لکھ دیا کہ عمر کافر تھا. خمینی نے اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ لکھ دیا کہ رسول اللہ اپنے مشن میں ناکام ہو گئے تھے. خمینی کی کتاب 121 صفحہ حکومت الاسلامیہ کا، وہ کہتا ہے ہمارے 12 اماموں کا درجہ 124,000 نبیوں سے بلند ہے. شرم خمینی کے ماننے والوں کو شرم کرنی چاہیے. آج کتنا بڑا دھوکہ اور کتنا بڑا فریب ہے جو اس ملک میں نمایاں ہے کہ شیعہ قرآن و سنت کے نام پہ کانفرنس کا انعقاد کرتا ہے. جب میں سوال کرتا ہوں کہ اگر تمہارا اس موجودہ قرآن پر ایمان ہے کہ یہ قرآن اللہ کی صحیح کتاب ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تو پھر ملاقات کر مجلسی کی قبر کو پھیرو، اس کے قبر کے کوڑے مارو، اسی کتابوں کو چوکوں میں لا کر چلاؤ اور کہو کہ ملا باقر مجلسی نے چونکہ لکھا کہ قرآن نامکمل ہے اس لیے ملا باقر مجلسی کافر تھا. جس وقت ملا باقر مجلسی کو اس کی کتاب جلال عیون کو، جس وقت خمینی اپنی کتاب کہے اس کو اپنا امام کہے اور بعد میں قرآن سنت کے نام پہ تم کانفرنس کرو، تو اتنا بڑا دھوکہ پاکستان میں پیش آیا. اس دھوکے کو سپاہ صحابہ ننگا کر کے رہے گی اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. آپ کو پتہ ہے خمینی نے فرانس میں خطبہ دیا تھا، اس نے کہا کہ مکہ مدینے پر جب میری حکومت ہوگی تو میں مدینہ میں حضور کے روضے میں پڑے ہوئے نعوذ باللہ دو بتوں کو، یہ ابو بکر و عمر کو نکال کر باہر پھینک دوں. یہ اس کا خطبہ، یہ خطبہ، میری بات آپ سمجھیں، میری بات سمجھو بڑا، آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ دکاندار ہیں، آپ افسر ہیں، آپ کاروباری ہیں، آپ ملازم ہیں، آپ سکول ماسٹر ہیں، آپ پروفیسر ہیں، میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہوں. مجھے بتاؤ کہ یہ کتابیں جو خمینی کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان میں گلی گلی میں مفت تقسیم ہو رہی ہے، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، سکولوں میں، جن کتابوں میں لکھا کہ ابو بکر نعوذ باللہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، عمر مسلمان نہیں تھا، عثمان نعوذ باللہ بدکنہاس آدمی تھا، یہ کتابیں تیرے پاکستان میں ایران کا خانہ فرہنگ ملتان وہ مفت تقسیم کرے، لاہور کا خانہ فرہنگ مفت تقسیم کرے، پشاور کا خانہ فرہنگ کرے، کی کا خانہ فرہنگ، کوئٹے کا خانہ فرہنگ مفت وہ کتابیں تقسیم کرے. پاکستان ایران کے آیت اللہ آ کر خانہ کعبہ کے خلاف قیام دے، حضور کے صحابہ کے خلاف کتابیں تقسیم کرے. اب بھی مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں شیعہ کے بدل کو ننگا کروں، ان کے کفر کو ننگا کروں، ان کے فریب کو ننگا کروں، ان کی کتابوں کو ننگا کروں، ان کی صحابہ دشمنی کو ننگا کروں، ان کی قرآن دشمنی کو ننگا کروں. مجھے یہ حق نہیں پہنچتا. حق چنچو نواز شریف، اگر تم سپاہ صحابہ پہ پابندی لگاؤ گے یہ پابندی توڑتی جائے گی، اس لیے کہ جب تک پاکستان میں خمینیت کے چربے موجود ہیں اس وقت تک سپاہ صحابہ ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرتی رہے گی. یہ سپاہ صحابہ ایک اعظم کا نام ہے. تم ہمیں روکتے ہو, ہمیں پابند کرتے ہو, ہم پر کیس بناتے ہو, ہمارے داخلے بند کرتے ہو. سوچو تمہارے دین کی بنیادوں کو گرایا جا رہا ہے. قرآن کی عظمت کو مٹانے کے لیے خانہ کعبہ پہ حملہ ہو رہا ہے. اور آیت اللہ جو آیت اللہ البرزنی پاکستان میں آ کر بیان دیتا ہے کہ اس مرتبہ پھر ہم خانہ کعبہ پر 1,50,000 فوجیوں کے ساتھ حملہ کریں گے. وہ پاکستان کے لاہور کے شہر میں اسے بیان دیا, ہر اخبارات میں چھپا. اس مردود کو لگام دینے کے لیے نواز شریف نہیں آیا, چنے جو نہیں آیا, ضیاءالحق نہیں آیا, وزارت اوقاف نہیں آئی. اگر سپاہ صحابہ اس کو لگام دے, اس کے بیان قبر کرے, اس کو پکڑ کر جہنم رسید کرے, تو تم کہو یہ تخریب کار ہو گئی ہے. یاد رکھو کعبے کی عظمت کے لیے سپاہ صحابہ جان لڑا کی, کعبے کے تقدس کے لیے سپاہ صحابہ سب کچھ لٹا کر بھی گنبد قضا کے تقدس کی حفاظت کرے گی. ڈی صاحب, ایس پی صاحب, کمشنر صاحب, سی آئی جی صاحب, تمہیں میری تقریر کے الفاظ پر سخت معلوم ہوتے ہوں گے, لیکن میں دکھ میں مبتلا ہوں. کاش کعبے کے خلاف تیرے ملک میں بیانات اخباروں میں ایرانی کناشتے آ کر کھاتے, اور میں چپ کر جاؤں, مولوی چپ کر جائے, پیر چپ کر جائے, چودھری چپ کر جائے, اور میرے اوپر دکھ ہے کہ میں آج کعبے کی عظمت کے لیے آواز بلند نہ کروں. اس راستے میں مجھے تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے یا ساری زندگی جیلوں میں بند کر دیا جائے. سپاہ صحابہ کا مشن آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ سپاہ صحابہ کا ایک بچہ جب تک اس ملک میں موجود ہے, اب کسی چوک میں, کسی امام بارگاہ میں, کسی تعزیے کی مجلس میں ابو بکر عمر کو برا نہیں کہا جا سکے. وہ وقت تو لد گیا, وہ دور چلا گیا کہ جب جگیرداروں کے بلبوتے پر پاکستان کے جگیردار جا کر مجلسوں میں معاویہ کو برا کرتے تھے. اب وہ دور چلا گیا. میرے دوستو, ناروں کا مقابلہ نہ کرو, بات سمجھو. بات میری بات سمجھو. ناروں کے بغیر بھی بات کی جا سکتی ہے, ناروں کے بغیر بھی بات سمجھ میں آ سکتی ہے. میری باتیں غلط ہیں کہ صحیح ہیں؟ اب دیکھیے, قرآن و سنت کا انتر بھی کون سا قرآن؟ آپ کو پلتا ہے کہ ملا باقر مدرسی نے جلاء العیون میں لکھا ہے اور کافی میں موجود ہے. ملا باقر مدرسی کہتا ہے کہ شیعوں کے قرآن کی 17,000 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں؟ مسلمانوں کے اس قرآن کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6,666. اس قرآن کی آیتیں کتنی؟ تو ان کے قرآن کی آیتیں 17. اس کا مطلب ہے کہ 2 گنا قرآن اور بڑا تھا. بھائی وہ کہاں ہے؟ کہتے سورہ من رعا غار میں ہے. سورہ من رعا غار میں, یعنی امام بھی غار میں ہے اور قرآن بھی. تو میں نے کہا جس کا امام بھی غار میں ہو, قرآن بھی غار میں ہو, وہ خود بازار میں کھا لینے آیا ہے, اس کو بھی غار میں چلے جانا چاہیے, ان کو بھی غار میں. اب دیکھیے, ملا باقر مدرسی کہتا ہے کہ ہمارے قرآن کا سائز ہے 70 گز لمبا. کتنے گز؟ 70 گز لمبا قرآن. میں نے بند پڑا ہو تو 70 گز, کھول دیا جائے تو 140 گز, کھول دیا جائے تو 140 گز قرآن پڑھنے کے لیے ہر آدمی کے پاس ایک ایک یاماہا ہونا چاہیے, ایک ایک موٹر سائیکل ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ قرآن پڑھنا ہے تو مذاق کی بات تو نہیں کہ 140 گز بندہ چوڑا، 140 گزوں کے فٹ کتنے ہیں؟
33-6 والے بیٹھے
کتنے کتنے؟ ماشاء اللہ 140 گزوں کے فٹ کتنے؟
420
بلے. اور جس مذہب کا قرآن ہی 420 ہوئے، اور جس مذہب کا مذہب کے قرآن کا 450 ہوئے وہ آپ بھی 400. ٹھیک ہے، میں فیصل آباد ایک جلسے چ آخیا لوگوں تمہیں قرآن منظور ہے؟ ایک بابا کہنے لگا نہیں منظور. کھڑا ہو گیا، میں کہا کیوں؟ کہنا جی ساڈا ساڈے خرچ تے ساڈے تے مکان کی جگہ 3 مرلے ہے، اتنے تو کھلنا ہی نہیں. ابھی مکان کی جگہ کنی ہے؟ 3 مرلے، اتنے تو قرآن کھلنا ہی نہیں. میں کہا کھلنا اگاں بھی نہیں، کیونکہ مسلم لیگ والے دوروں نے 7 مرلے کھلنا اتنے بھی نہیں، 7 مرلے چ بھی کھلنا. بولو گل ٹھیک ہے. ایک آدمی کہنے لگا فاروقی صاحب شیعہ سنی کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے. اس نے کہا مولانا حق نواز تو کہا تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا دیکھیے شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام ہے غیر میں، ہمارا امام ہے جس کو قائم آل محمد کہتے ہیں کہ وہ انتر آنے والا ہے، 12 امام. ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ کہتے ہیں ہمارا امام ہے غار میں ابھی تک آیا، تو مسلمان کہتے ہیں ہمارا امام آ چکا ہے ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا جب تک ان کا امام نہیں آتا اس وقت تک یہ ہمارے امام کے پیچھے لگ جائے، اور جب ان کا آ گیا نہیں، وہ 12 امام تو بھی نہیں آیا نا، نہیں وہ 12 وہ آپ 12 کی بات سمجھے ذرا، جو ان کے 12 امام ہیں وہ آ چکے ہیں، جو اصل مسلمان امام ہیں ان کے 12 امام ابھی تک کہاں ہے؟ میں نے کہا تمہارا امام جب تک نہیں آتا اس وقت تک ہمارے امام کے پیچھے لگ جاؤ، اور جب تمہارا آ جائے گا ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے. اس نے کہا ہمارا امام تو شاید نہ ہوا، ہمارا امام تو شاید. میں نے کہا اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ امام تمہارا نہ ہے، قصور ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق. میں ان شیعہ ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے رویے پر غور کریں. تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ قرآن نامکمل، اور تم قرآن کانفرنس کرتے ہو، تو یہ بات ہے. یا آپ یہ کہو کہ قرآن و سنت کے نام پر قرآن کے آپ ڈائریکٹ میں لکھو 17,000 ایتوں والا، قرآن لکھ کر آگے 17,000 ایتوں والا لکھ دو، پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، اگر اس قرآن کی بات کرتے ہو تو یہ تمہاری کتابیں کہتی ہیں نامکمل ہے، یہ تو تمہاری بات ہے نا، ہماری تو نہیں. یا اعلان کرو کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ قرآن پورا نہیں وہ کافر ہے، یہ اعلان کرو. عارف الثانی اعلان کرو، لاہور کے یا ملتان کا جلسہ ان کا ہو رہا ہے اس میں اعلان کر دے کہ ہمارا جو قرآن ہے وہ اسی قرآن پر ہے جو آدمی اس کے کمی بیشی کا قائل ہے وہ دائرہ اسلام سے قائل ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، عارف الثانی ملتان کے جلسے میں اعلان کرو ہم مان لیں گے کہ آپ کا اس قرآن پر ایمان ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، وہ اعلان یہ کرو کہ یہ قرآن مکمل ہے اور 17,000 ایتوں والی بات غلط ہے، اس قرآن کے تمام الفاظ صحیح ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، حضور کے دور سے کر آج تک جو اللہ کا صحیح کلام ہے وہ یہی ہے. یہ اعلان کر دو ہم آپ کی تحریف عقیدے کا انکار کر دیں. ٹھیک ہے، یہ سیدھی بات ہے، کوئی غلط بات تو نہیں. اور اگر تم اعلان بھی نہ کرو، تمہارا اندر سے یہ عقیدہ ہو کہ یہ قرآن نامکمل ہے، اندر سے یہ عقیدہ ابو بکر عمر مسلمان نہیں، پھر بھی ہم چپ کر کے بیٹھے رہے، پھر بھی ہم کہیں جناب ان کو کچھ نہ کوئی بات نہیں، کیوں نہ کہیں بھائی؟ ہمارا فرض نہیں ہے ہم لوگوں کو تمہارے فریب سے آگاہ کریں، تمہارے دجل سے آگاہ کریں، تمہارے دھوکے سے لوگوں کو بتائیں کہ یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے دھوکے میں نہ آئے. ٹھیک ہے نا بھائی، ہماری انتظامیہ کہتی ہے جناب دیکھو یہ فرقہ حریت کی بات ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اہل سنت تو فرقہ پرور ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اہل سنت کہتا ہے ابو بکر بھی ٹھیک ہے، عمر بھی ٹھیک ہے، عثمان بھی ٹھیک ہے، علی ٹھیک ہے، بی بی فاطمہ بھی ٹھیک ہے، حسن بھی ٹھیک ہے، حسین بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جس وقت کوئی آدمی سب کو ٹھیک کہے لڑائی کیسے ہوگی؟ لڑائی تو تب ہوگی کہ کوئی کہے کہ علی ٹھیک ہے، ابو بکر ٹھیک نہیں، علی ٹھیک ہے، عمر ٹھیک نہیں، اس حسن ٹھیک ہے، عثمان ٹھیک نہیں، جب ایک آدمی کہتا ہے فلاں ٹھیک نہیں، جب نہیں اس نے کہا تو یہ لڑائی شروع ہوگی کہ نہیں؟ تو لڑائی کی بنیاد تو تھی، انہوں نے اہل سنت تو مان کر سب کو، جو سب کو مانے وہ فرقہ پرور کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ صدیق اکبر نے عشق رسول میں اتنا بلند مقام پایا کہ ابو بکر نبی کے ساتھ عشق میں اس منزل پہ پہنچ گیا کہ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تا قسم گوت بات دی من دی گرم تو دی گری. حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، حضور کی عمر 63 سال تھی، صدیق نے عشق میں اتنا مقام پایا کہ حضور علیہ السلام کی عمر 63 سال، صدیق کی عمر بھی 63 سال، حضور کی وفات سوار کے دن، صدیق کی وفات بھی سوار کے دن، حضور کی وفات دوپہر کے وقت، صدیق کی وفات بھی دوپہر کے وقت، اور تو اور حضور کو وفات سے 15 منٹ پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی وفات سے 15 منٹ پہلے بخار آیا، حضور کے بھی سر میں پہلے درد ہوا ہے، صدیق کے بھی سر میں پہلے درد ہوا ہے، حضور بھی جنازے سے واپس آئے تو بخار آیا، صدیق بھی جنازے سے واپس آئے تو بخار آیا، حضور کو 4 مرتبہ غشی آئی، صدیق کو بھی 4 ہی مرتبہ غشی آئی، حضور نے 4 دن پہلے مصلی چھوڑا، صدیق نے بھی 4 ہی دن پہلے مصلی چھوڑا، اور تو اور حضور علیہ السلام کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو بھی 2 سال پہلے زہر دیا گیا، حضور کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو زہر بھی یہودیوں نے دیا، حضور کو زہر کوشت نے دیا گیا، صدیق کو زہر بھی کوشت دیا گیا، حضور کو زہر ایک لڑکی نے دیا، صدیق کو زہر بھی ایک لڑکی نے دیا، حضور کے ساتھ کھانے میں جو صحابی شریک تھا وہ شہید ہو گیا زہر سے، حضور کو خدا نے بچا لیا، صدیق کے ساتھ جو کھانے میں شریک تھا وہ شہید ہو گیا، صدیق کو خدا نے بچا لیا. یہ عشق ہے، کہو یہ کیا ہے؟ یہ جب عاشق اور محبوب ایک ہو جاتے ہیں، عمر ایک ہو جاتی ہے، رشتے دار ایک ہو جاتے ہیں، فکر ایک ہو جاتی ہے، اور ایک ہو جاتا ہے، من تو شدم تو من تھی، من تن شدم تو جان شدی، یہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور توجہ کریں، ابو بکر کا نبی سے عشق کتنا تھا؟ حضور کی بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی، صدیق کی بیٹی اسما نے بھی چکی پیسی، حضور کی بیٹی زینب کو دھکا دیا گیا اور صدیق کی بیٹی اسما کو بھی دھکا دیا گیا، حضور کے دو داماد یعنی علی اور عثمان عشرا مبشرہ میں، صدیق کے دو داماد یعنی حضرت زبیر اور خود حضور علیہ السلام یہ بھی عشرا مبشرہ میں، حضور کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا گیا، حضور کے نواسے سے یزید نے بیعت مانگی، صدیق کے نواسے سے یزید نے بیعت مانگی، حضور کے نواسے سے یزید نے بیعت مانگی تو انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا، صدیق کے نواسے نے بھی مدینہ چھوڑ دیا، حضور کا نواسا بھی پہلے مکے پہنچا، صدیق کا نواسا بھی پہلے مکے پہنچا، حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا، حضور کے نواسے کا سر لٹکایا گیا، صدیق کے نواسے کا سر لٹکایا گیا، حضور کے نواسے کو شہید کرنے سے پہلے خاندان کو ذبح کیا گیا، صدیق کے نواسے کو شہید کرنے سے پہلے اور خاندان کو ذبح کیا گیا، اور تو اور حضور مدینہ میں، حضور مکہ میں، صدیق مکہ میں، حضور غار میں، صدیق غار میں، حضور امامت کے خیمے میں، صدیق امامت کے خیمے میں، حضور قبا میں، صدیق قبا میں، حضور بدر میں، صدیق بدر میں، حضور احد میں، صدیق احد میں، حضور خندق میں، صدیق خندق میں، حضور حدیبیہ میں، صدیق حدیبیہ میں، حضور فتح مکہ میں، صدیق فتح مکہ میں، حضور بنو قریظہ میں، صدیق بنو قریظہ، حضور بنو نذیر میں، صدیق بنو نذیر میں، حضور غزوہ تبوک میں، صدیق غزوہ تبوک میں، حضور حنین میں، صدیق حنین میں، حضور خیبر میں، صدیق خیبر میں، حضور ستائی جنگوں میں، صدیق بھی ستائی جنگوں میں، اور حضور مدینے میں، صدیق مدینے میں، حضور رشتہ لینے میں، صدیق رشتہ دینے میں، اور تو اور حضور کی وفات کا وقت آیا تو عائشہ حضور کے سرانے بیٹھی ہے، صدیق کی وفات کا وقت آیا تو عائشہ صدیق کے سرانے بیٹھی ہو، حضور کے وفات کے وقت مسواک مانگی، صدیق نے بھی وفات کے وقت مسواک مانگی، حضور کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا اور صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا. یہ عشق کی وہ آخری منزل ہے جس تک کوئی نہیں جا سکا، جس تک کوئی جا سکا،
اس لیے
بھی نعرے سے بول جانا ہے. وہ میں پشاور میں تقریر کر رہا تھا، ایک پٹھان نے نعرہ لگایا تاج و تخت نبوت ختم، تاج و تخت نبوت، تقریر کر رہے تھے مولوی صاحب کا جوش آیا، مولوی صاحب کے نام کا پتہ نہیں تھا، کہہ رہے تھے نعرہ اے مولوی صاحب، اس کو گالی کر لو بھائی، اسی عشق کو اور اسی فلسفے کو اقبال نے بیان کیا،
اقبال نے کہا
صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق اس رسم محبت ہے استوار، اور صدیق جب تک کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار.
اور ابو بکر کا نبی سے عشق کتنا ہے. حضور نے وفات کے وقت فرمایا اللہم فی رفیق الاعلی، صدیق نے بھی وفات کے وقت کہا اللہم فی رفیق الاعلی. حضور نے وفات کے حضور کے آخری الفاظ ہے الصلات الصلات، صدیق کے بھی آخری الفاظ ہے الصلات الصلات. حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ رکھا گیا تو اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ رکھ گیا، اور جو چادر حضور کے چہرے پہ ڈالی گئی وہی چادر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی. جس حجرے میں حضور کی قبر بنی اسی حجرے میں صدیق کی قبر بنی. حاجی صاحب بھی تو نے اس بات پہ غور کیا اور حج کرنے والے دیکھو، حضور نے فرمایا کہ جس حجرے میں جتنی جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا. اسی حجرے میں اور اسی حجرے میں عمر کی قبر بنی. حاجی مکے سے حج کر کے مدینے کیوں جاتے ہیں؟ 20 لاکھ آئی ہر سال مکے سے مدینے اس لیے جاتے ہیں تاکہ آنکھوں سے دیکھائیں کہ صدیق جنت میں. نہیں توجہ نہیں سمجھے، تاکہ آنکھوں سے دیکھیں کہ صدیق جنت میں. صدیق کہاں ہے؟ جنت میں. نبی نے فرمایا کہ میرا حجرا جنت ہے، میرا حجرا. اور یہ بھی حضور کی حدیث ہے کہ جس مٹی سے انسان کا خمیر تیار ہوتا، یہ قرآن ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. قرآن کہتا ہے کہ جس مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے اسی مٹی میں اس کو دفن کیا جائے. اب دیکھو، یعنی جس مٹی سے خمیر بنا تھا نبی کا اسی مٹی سے خمیر بنا تھا صدیق کا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ جس مٹی سے میں آدمی دفن ہوتا ہے اسی مٹی سے اس کا خمیر بنا ہوتا ہے، اسی سے وہ تیار ہوا ہوتا ہے. یعنی جس مٹی سے نبی کا خمیر بنا اسی مٹی سے صدیق اور عمر کا خمیر بنا. اسی ایک بات کا کوئی جواب دے دے. اور ابو بکر نبی کے ساتھ صرف قبر کی حد تک ہے، نہیں، قیامت کا دن ہوگا جس حجرے سے نبی اٹھے گا اسی حجرے سے صدیق اٹھے گا، جس طرف نبی جائے گا اسی طرف صدیق جائے گا، جس لواء الحمد کے نیچے نبی ہوگا اسی لواء الحمد کے نیچے صدیق ہوگا. اور صدیق کیوں ہوگا؟ صدیق کیوں ہوگا؟ حضور نے فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر، انت صاحبی علی غافل غار و صاحبی علی حوض، تو حوض پہ بھی میرا ساتھی ہوگا. حوض پہ تو حوض پہ بھی میرا ساتھی. کیوں حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ تو حوض پہ بھی ہوگا؟ تاکہ ابو بکر حوض پہ بھی نشاندہی کر سکے کہ موذی کون ہے، تاکہ ابو بکر حوض پہ بھی نشاندہی کر سکے کہ موذی. ابو بکر کے چہرے میں، ابو بکر کی موجودگی میں کوثر تقسیم ہوگا. جو ابو بکر کا محب ہوگا اس کو مل جائے گا، جو نہیں ہوگا وہ قریب نہیں جا سکے گا. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی ابو بکر نبی کے ساتھ، قبر میں بھی نبی کے ساتھ، حشر میں بھی نبی کے ساتھ. اور جو ابو بکر کو مانتے ہیں ان کا بھی حشر ہوگا ابو بکر و نبی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ آپ کو ابو بکر سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ اسی محبت میں ہمیں موت دے دے. عثمان، علی، امیر معاویہ، حضرت حسن، حسین، بی بی فاطمہ، اہل بیت رسول، ازواج مطہرات، ان تمام کی محبت میں خدا ہمیں موت دے دے. ہمیں اسی پر فخر ہے، ہمیں اسی پر زندگی اسی پر لگ جائے. میں کالج کے لڑکوں سے کہوں گا، یونیورسٹی کے لڑکوں سے کہوں گا، اپنی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، سکولوں میں ابو بکر صدیق کے نام پر، صدیق اکبر کے حالات پر تقریبات بنائیں، محفل قائم کریں، 10 لڑکے اکٹھے ہو جائیں، ایک لڑکا کھڑا ہو کر صدیق کے حالات بیان کریں.
یہ جنت ہے. کہو یہ کیا ہے؟ یونیورسٹی میں دو لڑکے ہیں, دو بیٹھ جائیں, ایک لڑکا صدیق کی بات کرے, یہی جنت ہے. کہو یہ کیا ہے؟ ابھی اگلے مہینے, ابھی رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, اس کی 22 تاریخ امیر معاویہ کا یوم وفات ہے. حضرت معاویہ کے یوم وفات پر کالجوں میں, سکولوں میں, یونیورسٹیوں میں, مسجدوں میں, چوکوں میں, بازاروں میں حضرت معاویہ کے نام پہ کانفرنسیں کرے, جیسے کرے, مذاکرے کرے, سکولوں میں مباحثے کرے, ان کے کارنامے بیان کرے, ان کی تاریخ بیان کرے اور ان کی کہانیاں بیان کرے, ان کی زندگی کے حالات بیان کرے. اس سے بڑی عبادت نماز روزے کے بعد دنیا میں کوئی نہیں. ٹھیک ہے, آپ کریں گے یہ کام؟ ہر نوجوان, چاہے دکاندار ہے, چاہے کالج کا لڑکا, چاہے مدرسے کا, چاہے طالب علم ہے, اس کام میں حصہ ضرور لے. قیامت کے دن ہم کہہ سکیں کہ اللہ, جب تیرے صحابہ کو, ابو بکر عمر کو لوگ کتابوں میں برا کہہ رہے تھے, اس وقت ہم نے تیرے صدیق کی غلامی کی, اس وقت ہم نے امیر معاویہ کی عظمت کا ترانہ گایا ہے. یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے. ہماری نجات کیوں؟ آپ دیکھیں اصل آباد سے حضرت امیر معاویہ کی شان میں ان کی پوری زندگی پر مشتمل ایک تاریخ ساز چارٹ شائع کیا گیا ہے. اتنا خوبصورت چارٹ حضرت معاویہ کی زندگی پر کبھی پہلے شائع نہیں ہوا. ہر سنی پر فرض ہے تو یہ چارٹ اپنے گھروں میں لگا. دیکھ رہے ہیں, حضرت معاویہ کے حضرت علی سے تعلقات, حضرت حسن سے, حضرت حسین سے اور تمام ازواج متحد سے حضور کا عشق امیر معاویہ میں کتنا تھا, ان کی فتوحات کیا تھی. دیکھ رہے ہیں, ہر سنی کے دروازے, ہر سنی کی بیٹھک میں یہ چارٹ ہے. پہلوانوں کے فوٹو لگانے کی بجائے, کریکٹروں کے فوٹو لگانے کی بجائے آپ یہ چیزیں لگائیں. ٹھیک ہے, سہارا کا نام بلند ہوگا, اللہ آپ کا نام قیامت میں بلند کرے. ٹھیک ہے, یہ ایک جنتری ہے, شیعہ نے امامیہ جنتری, اسناشری جنتری شائع کی ہے. اس کے جواب میں اہل سنت کی طرف سے پہلی مرتبہ یہ جنتری خلاف راستہ شائع کی گئی. اس کے علاوہ یہ شیعہ کے 50 سوالوں کا جواب ہے, توبۃ الاحباب, تاریخ کالا پانی ہے, تاریخ ادبی امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری سے لے کر شاہ ولی اللہ تک کی علماء دیوبند کی تاریخ ہے. سارے دوستوں سے درخواست ہے, یہ کتابیں, یہ چارٹ باہر سٹال لگا ہوا ہے, ہر سنی, ہر نوجوان ایک ایک سیٹ کتابوں کا, چارٹوں کا لے جائے, گھروں میں پھیلائے, آگے پھیلائے, کالجوں میں لگائے. یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ ایک اعلان سماعت فرمائے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا علیہ وسلم. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, اے اللہ ہماری مشکلات آسان فرما, جو کچھ بیان کیا گیا اس کو قبول فرما, حضور کی محبت نصیب فرما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما, حضور کے ساتھ پیار کی توفیق عطا فرما, حضور کی شفاعت نصیب فرما, قیامت کے دن ابو بکر عمر عثمان علی کے ساتھ ہمارا حشر فرما, سپاہ صحابہ کو ترقی عطا فرما, مولانا حق نواز کے مصائب کو اللہ ختم فرما, ان کو استقامت عطا فرما, ان کے جو ساتھی جیل میں ہیں اللہ ان کی جلدی رہائی کے اسباب پیدا فرما. اے اللہ گلی گلی کوچے کوچے میں صحابہ کے نام کو روشن فرما, ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما, ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد والی صلی اللہ علیہ وسلم.